نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 212 آیت نمبر 45 سے 52 سورۃ الاحزاب لیسن نمبر 212 آیت نمبر 45-52 سورۃ الاحزاب تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 45 سے یہ پورے کا پورا سبق جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہے کچھ آپ کے وصف جو ہیں وہ ایز اے نبی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ذاتی زندگی سے ہیں ہم نے اسے پچھلی آیتوں میں دیکھا تھا کہ ایمان والوں کو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں کے ساتھ معاملہ اب اس پورے سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ معاملہ دکھتا ہے فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا اے نبی ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر تین صفات چوتھی اگلی آیت میں وداعیاً اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا بِإِذْنِ ہی اس کے اذن سے اور پانچویں صفت وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن چراغ بنا کر ان دو آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب کا تذکرہ ہے فریضہ منصبی اور پانچ صفات ہیں اور اگلی آیتوں میں پھر انہی کو بیس بنا کر امت کو بھی خطاب کیا گیا ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بات تو دیکھیے کہ یا یوحن نبی کہہ کر پکارا گیا پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں کہیں بھی پکارا یا یوحن رسول بھی کہا اور یا یوحن نبی بھی کہا یہ ایک تکریم کا انداز ہے اللہ تعالیٰ نام لے لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن نبی کا نام نہیں لیا تو آج کے دور میں جو لوگ یا محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک قسم کی گستاخی کی بات ہے کہ نبی کا نام لیا دوسری بات دیکھیں انا بے شک ہم نے اس میں تھوڑی سی شدت محسوس کیجئے گا انا شد آگے بیچ میں پھر آگے لفظ ارسلنا کا دوبارہ اس میں نا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ نے بے شک ہم ہی نے آپ کو بھیجا بہت زیادہ تنقید بہت مخالفتوں میں کہ اللہ کے نبی خود ہی نبی بن گئے عتبہ کو ہونا تھا شیبہ کو ہونا تھا پورا مکی دور یہی باتیں سنتے ہوئے گزر گیا مدینہ میں آئے تو یہود بہت ہی دکھی محسوس ہو رہے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا بنی اسرائیل کی جگہ کا آپ کو کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں کیونکہ انا ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو اس نبی کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے پہلی صفت شاہدن شاہد بنا کر شاہد کا لفظ گواہ کے لیے بھی آتا ہے شاہدہ مشاہدہ مختلف لفظوں کو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا اس سے کیا مطلب ہے کہ آپ لوگوں پر گواہ ہوں گے شہادت حق کی گواہیاں دینے والے ہم نے پیچھے بھی بات کی کہ ہر دور کے نبی نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دین کی دعوت دی وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے گواہ بنے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ رہتی دنیا تک رہے گی اس لیے آپ کو شاہد جو بنایا گیا تو یہ اس بات کا شاہد ہے کہ آپ اور آپ کے بعد آپ کی امت شہادت حق کا کام کرے گی لوگوں تک پیغام دے گی اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں نا وہ غیب کے کچھ مشاہدات کرائے جاتے ہیں جیسے کہ واقعہ معراج میں آپ کرائے گئے کچھ خواب آپ کے ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا تذکرہ ملتا ہے اب نبی وہ چیز دیکھ چکا جو ہم لوگ نہیں دیکھتے اب باقی لوگوں کو نبی اس بات کی گواہی دیتے ہوئے ملتا ہے کہ میں نے بھی معراج کے موقع پر یہ دیکھا مجھے یہ خواب دیا گیا تو شاہد یہاں معنی کس معنوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بتائی گئی باتوں پہ گواہ بن جاتے ہیں ہدایت کا منصب اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دوسروں کو عطا کرتا ہے کچھ لوگوں نے لفظ شاہد کو غلط معنی پہنا ہے اور وہ ہے حاضر اور ناظر دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ کہاں سے عقیدے اخذ ہوتے ہیں اسی قرآن سے اخذ ہوتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ مکی دور الگ پڑھتے ہیں مدنی الگ پڑھتے ہیں سورۃ الاحزاب میں ہم نے غزوہ خندق پڑھی کہ حالات سنے پیچھے اعمال عمران میں غزوہ بدر اور احد کے قصے سن چکے آپ سنتے ہی جائیں گے پورے قرآن میں ڈفرینٹ قصے ہر جگہ ہم نے یہ چیز کھول کھول کے دیکھ لی کہ اللہ کے نبی جب بھی کسی جنگ میں جاتے تو پیچھے کسی اور کو چھوڑ کے جاتے. یہ تو کسی نے نہیں ہمیں گواہی دی کہ آپ خندق بھی کھود رہے تھے اور بعد میں گھروں میں بھی بیویوں کے ساتھ تھے. مکہ میں تھے تو مدینہ میں بھی آپ کی پرچھائیاں دیکھی گئیں, اور مدینہ میں آئے تو مکہ میں بھی دیکھے گئے. تو پھر جب اپنے دور میں جب آپ زندہ تھے تب حاضر اور ناظر نہیں تھے, تو آج دنیا سے جانے کے بعد آپ کیسے حاضر اور ناظر ہو گئے؟ بہت زبردست قسم کی تاویل کی جاتی ہے اس آیت کی, اور سورۃ الاحزاب کی بہت ساری آیتیں ہیں اور سورۃ حجرات کی کچھ آیتیں, جس میں اللہ کے نبی کی شان میں غلوب کرنے والے لوگوں نے بہت کچھ کہا. اسی میں سے ایک ہی آیت ہے, کہتے ہیں آپ حاضر بھی تھے. اور ایک روایت بڑی معروف کر کے پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی سب سے پہلے دنیا میں آئے اور سب سے آخر میں جائیں گے, اور آپ اس کی بنیاد پہ گواہی دیں گے. تو یہاں سمجھ لیجئے کہ گواہی صرف دیکھ کے نہیں دی جاتی, گواہی اس چیز کی بھی آپ دیتے ہیں جس کو آپ نے نہیں دیکھا ہوتا. مثلا آپ میں سے کتنے لوگوں نے نیاگرا فال دیکھی ہے؟ چند نے دیکھی ہوگی نا, لیکن کیا آپ مانتے ہیں کہ نیاگرا فال ہے؟ بالکل ہے. تو آپ کا وہاں جا کے دیکھنا, چھونا, محسوس کرنا لازمی نہیں ہے نا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ آج ٹیمپریچر -4 ہے, کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ جو یہاں ہے وہ تو ہو سکتا ہے سردی کی ٹھنڈک سے ہی محسوس کر لیتے ہیں, لیکن باہر والے بھی کہتے ہیں آپ ایک کلک کریں آپ کو پوری دنیا کے ٹیمپریچر بتائے گا. تو کیا ہر جگہ آپ گئے؟ نہیں. تو گواہی دینے کا کام جو ہوتا ہے اس کے لیے حاضر ہونا لازم نہیں. غلطی کہاں سے ہوئی؟ جب لوگوں نے شاہد کو حاضر کے معنوں میں کر دیا, بس یہ فرق ہے. جیسے آپ کو کہا جائے کہ آپ ادھر حاضر ہیں آج, تو آپ کی حاضری لگ گئی. تو آج سے آپ کو کہا جائے کہ آپ شاہد ہیں ادھر اور آپ کی شہادت لگ رہی ہے, یہ بات ہو گئی. اصل سیدھی سیدھی بات قرآن کی یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا. دنیا میں آپ نے گواہی کیسے دی؟ ہاں, آپ ابھی اگلا سوال یہ لکھیں کہ آپ دنیا میں شاہد کیسے بنے. آپ دنیا میں اللہ کے دین کے لیے جہاں جہاں گئے وہاں گواہی دے کے آئے, یعنی مکہ میں, طائف میں, مدینہ میں, اور جہاں جہاں آپ جا سکے آپ نے گواہی دی. قیامت کے دن آپ کیسے گواہ ہوں گے؟ آپ لوگوں کے حق میں اور ان کے خلاف گواہیاں دیں گے. سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے کہ قیامت کے دن رسول بولے گا کہ قال الرسول, رسول کہے گا اے اللہ یہ ہے وہ میری قوم جس نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا. تو گواہی خلاف بھی ہے. تو قیامت کے دن آپ اپنی امت کی گواہیاں دیں گے, ایمان لانے والوں کو بھی اور جھٹلانے والوں کی بھی. اسی طرح قیامت کے دن آپ کی ایک گواہی ہوگی دوسرے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے بارے میں, کیونکہ وہ کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان کی قومیں جو ہیں انکار کر دیں گی. ایک روایت کا خلاصہ سنا دیتی ہوں, بخاری, نسائی اور ترمذی کی روایت ہے ابو سعید الخدری سے. قیامت کے روز حضرت نوح کو پیش کیا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا. وہ عرض کریں گے میں نے پہنچا دیا. پھر امت کو پیش کیا جائے گا, وہ کہیں گے ہمیں تو نہیں پہنچایا, کوئی نہیں آیا ہمارے پاس. حضرت نوح سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ کہے کہ آپ نے پیغام پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ امت کو پیش کیا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ تم تو اس دور میں تھے ہی نہیں. تو کہیں گے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ وقال نوح, بار بار نوح کی پکاریں اس قرآن میں ہمیں ملتی ہے. تو اللہ کے نبی تو شاہد تھے, آپ کو تو شہادت کا منصب ملا, ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کدھر ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری زندگیوں میں یہ شہادت کا کام کتنا. شہادت حق کی گواہی ہی کو نام تبلیغ کا دیتے ہیں. حقیقت ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا, تبلیغ کرنا, یہی شہادت ہے. لیکن تبلیغ کس کو کریں گے یا کون کرے گا جس کو خود پہنچ چکا؟ جس کو خود ہی نہیں پہنچا وہ دوسروں کو کہاں پہنچائے گا؟ یہ تو ایسا ہے کہ کوئی ڈاکٹری پڑھے نا اور ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائے, خود علم نہ حاصل کرے اور استاد بن کے بیٹھ جائے. تو تبلیغ سے پہلا درجہ ہے تعلیم کا, یہ محب ہے آج ہماری زندگیوں سے. تعلیم حاصل کریں پھر جہاں مرضی تبلیغ کریں, تبلیغی کہلائیں, کچھ بھی کہلائیں, کچھ بھی بنے, تعلیمی بنائیں, تدریسی کہلائیں, لیکن کام جو کرنے کا وہ شہادت حق کی گواہی ہے. بندہ مومن جہاں سے گزرتا ہے نا اپنی کچھ نشانیاں چھوڑ کے جاتا ہے. اور ایک میں نے چیز محسوس کی ہے, کافی دفعہ محسوس کی ہے اس کو, کہ جیسے اللہ کا نبی ہر جگہ جاتا ہے نا, اور جب نبی کا پیغام پورا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے انبیاء کرام کے قصوں میں, قوموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے اور نبی کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے. یہی اللہ کی سنت آج بھی موجود ہے. جہاں جہاں دین کا کام ہوتا ہے, جہاں دین والے جاتے ہیں, جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں یا بالکل انکار کر دیتے ہیں. دو چیزیں یاد رکھیے, فائدہ اٹھاتے رہیں اور مزید سے مزید فائدہ حاصل کرتے رہیں, یا بالکل انکار کر دیں, اللہ اس بندے کو وہاں سے لے جاتا ہے. اور اصل میں مجھے لگتا ہے یہ سورت ابراہیم کی آیتیں کہ وَاِسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ, اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد. تو حجتیں تمام کرتے کرتے بندہ مومن نکلتا ہے. آپ اپنی زندگیوں میں اس کو لیا کریں. کتنی جگہ آپ لوگ پہلے آج سے زندگی کے پچھلے 10 سال میں موو ہوئے؟ کئی جگہ موو ہوئے ہوں گے, کئی 10 سال سے ایک ہی جگہ رہ رہے ہوں گے, کوئی 10 جگہ بھی موو ہوئے ہوں گے. ہر جگہ سوچا کریں کہ میرے موو ہونے کا مقصد کیا ہے. کسی کی جاب ہوگی, کسی کی شادی ہوگی, بچوں کے اسکول ہوں گے, گھر سستا اپنا گھر, کیا ہماری موونگس میں اللہ کا دین ہے؟ میں تو سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندے کے لیے راستے کھولتا ہے نا, اس کے دل کو اللہ سجھانے لگتا ہے کہ اب تمہاری ضرورت کہیں اور ہے, اب تمہاری ضرورت کہیں اور ہے. کیونکہ ہم زمین کے ٹکڑوں کے ساتھ نہیں جم سکتے. میں بہت سوچتی ہوں اس پہ, کبھی بھی یہ آتی ہے تو مجھے واقعی محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم زمین کے ساتھ اتنے قدم جما لیتے ہیں نا, اتنے بھاری فرنیچر ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں, ہمارے بھاری گھر بنتے ہیں, تو ہم شاہد نہیں بن سکتے. ہم تو اپنے علاقے میں ہی نہیں دین پھیلا رہے ہوتے, باقی کہاں پھیلائیں؟ مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نمبر ایک, میں نے کسی جگہ اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں کرنا. ہر نبی کی زندگی پڑھیں, ہجرت ہجرت ہجرت, ان کو نہیں پتا ہوتا تھا کل ہمیں کدھر کا حکم ہو جائے گا. اس طرح ایک سچے مومن کو بھی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کل میرا رب مجھے کہاں لے جائے گا. آپ قرآن پڑھ چکے ہیں, آپ قریب ہیں آپ کے اور پڑھنے کے, آپ انشاءاللہ ابھی پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں, دوبارہ پڑھیں گے, مدد کریں گے, کریں گے, تہیں لگتی جائے گی. ہر موقع پہ چپکے چپکے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تو مجھے ہواؤں کی طرح وہاں لے جا جہاں میری ضرورت ہے. تو بادلوں کو کہاں بنواتا ہے اور بارش کہاں برستی ہے, ہواؤں کو حکم دیتا ہے, تو مجھے ضائع نہ کرنا. یہ قرآن کے جو 20-22 پارے میرے سینے میں آ گئے ہیں, اب میں پھر وہی زمین کے ساتھ لگ کے نہ رہ جاؤں. اور اس طرح ساری زندگی گواہی دیتے دیتے بندہ مومن آخری گواہی دے دیتے اپنی قبر میں جا کر کہ ایک ایمان والے کی یہ قبر ہے. تو گواہی کون سی ہونی چاہیے؟ حق کے ساتھ ہونی چاہیے, سچی گواہی. واقعات میں, حالات میں انسان مہرے ثبت کرتا جائے کہ اللہ کی بات سچی اور اللہ ہی کے ساتھ چلے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَمُبَشِّرًا, خوشخبری دینے والے, مُبَشِّر باشین رازے. دوسری آپ کی صفت ہے کہ آپ خوشخبریاں دینے والے تھے. کس کی خوشخبریاں؟ امت مسلمہ کو دنیا میں غلبے کی خوشخبریاں دینے والے, مصائب کے بعد راحت آئے گی اس بات کی خوشخبریاں دینے والے. آج کے دکھ دور ہوں گے, کل خوشیوں میں بدلیں گے. آج کے کوڑے کھا لو, پتھروں میں لٹائے جاؤ, کل مدینہ میں تم آزاد ہو کے پھرو گے. بندہ مومن اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتا جائے, وہ وعدے سچے ہوں گے, یہ خوشخبریاں. اور اللہ کے نبی کی خوشخبریاں تھی کہ دنیا میں نیک اعمال کرتے جاؤ, جنتوں کو پاتے جاؤ گے. اللہ کی رحمتوں کی خوشخبریاں نبی دیتے ہی گئے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی کی خوشخبریاں نہ تو کافروں کے لیے تھی, جو کہ آج کے دور میں دینے کی بھرپور کوششیں, نہ منافقوں کے لیے تھی, نہ چوروں کے لیے تھی, نہ ڈاکوؤں کے لیے تھی, نہ زانیوں کے لیے تھی. آج نہ جانے خوشخبریوں کی کس جنت میں ہم لوگ رہتے ہیں کہ ہر بات پہ کہتے ہیں دیکھنا اللہ معاف کر دے گا, اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. مبشر تھے نیک اعمال پہ, ونذیرہ اور ڈرانے والے بھی تھے, آگاہ کرنے والے بھی تھے. کس بات پر؟ کافروں کو برے انجام سے, مکہ والوں کی تباہی کے انجام سے, اور برے اعمال کے نتیجے برے عذابوں کی صورت میں دنیا میں, اور برے انجام کا آخری نتیجہ جہنم کی صورت میں نکلنے والا. اللہ تعالیٰ وہاں بتا رہا تھا کہ آج باپ دادا کا نام لے کر جس مذہب کو تم اپنے سینے سے لگائے بیٹھے ہو, چھوڑنے کو تیار نہیں ہو, چند سال دیکھ لو, گزرنے کی بات ہے, تم قدم نہیں رکھ سکو گے. باپ دادا کی اندھی تقلید بندے سے غور و فکر کے سارے چراغ گل کروا دیتی ہے, پھر بندے کو حق اور باطل کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا. اللہ نے نبی کے ذریعے مکہ والوں کو ڈروایا, آگاہ کروایا, غافل کروایا. تنبیہ الغافلین ایک بڑی پیاری کتاب ہے عربی کی, غافل لوگوں کو تنبیہ کرنا. دیکھا جائے تو اللہ کے نبیوں نے ساری زندگی یہی کام کیا, حق اور باطل کی فرق بیان کرتے کرتے حجتیں تمام کی. برے کام کرو گے برا انجام ہوگا, اور یہ ہے وہ چیز جو حقیقت میں آج کے دور میں کافی زیادہ نکل گئی۔ آج کے دور کا ایشو یہ ہے کہ برے کاموں پہ بھی جنت لو، بس دعاؤں سے ہماری مرضی، ہم نے جو کہہ دیا بس تمہیں ماننا پڑے گا، کرو کفر جاؤ جنت میں، کرو شرک جاؤ جنت میں، کہا نہیں پھر وہ نذیر تو نہ ہوئے۔ تیسری صفت ودائین اللہ باذنہ، بڑی پیاری بات ہے، اور بلانے والا، کدھر؟ ہم کہتے ہیں دائی، وہ تو ہے بلانے والا، آپ کسی کی کھانے پہ دعوت کرتے ہیں وہ ہے دائی لطام، کھانے کی طرف بلانے والا، آپ کسی کو کہتے ہیں آئے آرام کر لے میرے گھر میں، دائی للآرام۔ اللہ کا نبی کدھر بلاتا تھا لوگوں کو؟ دائین اللہ، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ ہے رسول کا مشن کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ دو، انسانوں کو ان کے رب سے جوڑ دو، ان کو مقصد زندگی کا شعور دلاؤ، انہیں برے انجام سے بچاؤ، انہیں ایسے اعمال کی ضرورت کا احساس دلاؤ جو جنت میں جانے کے لیے لازم ہیں، ان کو بھلائی کے راستے پر چلنا سکھاؤ۔ یہ ہے داعی اللہ کی ذمہ داریاں کہ وہ رب کی طرف بلائے، اپنی طرف نہ بلائے، شخصیت پرستی نہ ہو، بلانے والے ہی کی تصویروں کے فلائر نہ چھپ رہے ہوں اور اسی کے نام کے جھنڈے نہ لگ رہے ہوں۔ یہ داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دے، داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو رب کی عظمتوں کا، اس کی قوتوں کا، اس کی قدرتوں کا اور اس کے اختیارات کا شعور دے۔ اسی طرح داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں اور کتاب کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے قابل ہوں۔ اور داعی اللہ کا کام کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کو تعصب سے نکالیں، داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبر اور تحمل سے کام لے، مشکلات پہ صبر کرے، انسانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اور داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کا خیر خواہ ہو، سنسیئر ویل وشر۔ اور داعی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی کو آخرت کی فکر یاد دلائے، آخرت کی فکر دلائے کہ لوگ اس کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں۔ پوچھیے اپنے آپ کو، میں بھی پوچھتی ہوں کہ کیا میں داعی اللہ ہوں؟ آج دین کے نام پہ بھی جب کام کرتے ہیں تو ہم ہو جاتے ہیں داعی الجماعت، جماعت کی طرف بلاؤ، داعی لا گروہ، اپنے گروہ کی طرف بلاؤ، داعی للمسلک، مسلک کی طرف بلاؤ۔ آج صرف اس ایک لفظ پہ اگر ہم غور کر لینا تو ساری تبلیغ کا ایک خلاصہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ساری گروہ بندی، جماعت بندی کی جڑ کٹ جاتی ہے اس ایک لفظ سے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑو۔ نعوذ باللہ، اللہ کی طرف جوڑنے سے یہ نہیں مراد کہ آپ اللہ کے ذات کے ساتھ جوڑ دے، کوئی فزیکل اتصال نہیں ہے، یعنی لوگوں کے دل اللہ سے جڑ جائے، اور یہ اتنا سخت کام ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہا بیس نہیں، بڑی پیاری بات ہے، بیس نہیں، اللہ کی طرف جو بلاتا ہے نا اصل میں اللہ کے اذن سے ہی بلاتا ہے، ورنہ لوگ تو ادھر ادھر کی چیزوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں۔ صرف اللہ کی طرف بلائے، یہی منہج ہے، یہی ہمارا بھی اس پلیٹ فارم کا نور القرآن پہ منہج ہے کہ لوگوں کو ان کے رب سے ملا دو۔ تم رب سے ملاؤ گے، وہ خود ہی قرآن کے نور میں رنگے جائیں گے۔ یہ جماعتوں، گروہوں نے کسی جگہ کا نہ چھوڑا، دنیا دار تو دنیا دار تھے ہی بےچارے، وہ تو پیسے کو پوج رہے ہیں، جو دین کے لیے بھی آتے ہیں وہ بھی بےچارے ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہاں سے ایک ذمہ داری پتہ چل گئی، اور وہ کیا ہے کہ ہر دعوت میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ بس سراج منیرا، پانچویں صفت، سراج سورج کا لفظ اسی سے ہی ہے، منیر نور سے، روشن منور، سراج منیر تھے اللہ کے نبی، روشن چراغ تھے، آپ روشنی دینے والے بھی تھے، آپ دنیا میں لوگوں کو قرآن کی روشنی دے کر آئے۔ بعض کہتے ہیں سراج منیر سے مراد قرآن اور قرآن کا پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری صفات کو تفسیر مظہری میں بہت ہی پیارے طریقے سے انہوں نے جوڑا، کہتے ہیں کہ آپ کی صفت داعی اللہ تو ظاہر اور زبان کے اعتبار سے، یعنی زبان سے لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، اور سراج منیر آپ کی صفت آپ کے قلب مبارک کے اعتبار سے ہے کہ آپ کے دل سے جو ہدایت اور روشنی پھوٹتی تھی اسی تعلیم کی روشنی میں لوگ اللہ سے جڑنے لگتے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تو نہیں تھے لیکن نور قلبی تھے۔ آج کتنا معروف شعر ہے نعت کا کہ نور مجسم، اس لفظ کو کہتے ہوئے بھی دل کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کا جسم نور سے نہیں بنا تھا لیکن قلب منور تھے۔ اور سراج منیرہ کے مختلف ترجمے جب ہم مختلف زبانوں میں دیکھتے ہیں نا، تو ورڈ لیڈر کے بھی آتے ہیں کہ سراج منیرہ کو مختلف طریقے سے کیسے سمجھا گیا۔ اسی کو آج مختلف مذاہب کے جو بڑے لیڈرز کے ناموں میں لیا جاتا ہے، آپ ان کی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ سراج منیر کا ترجمہ بنتا ہے۔ اور جہاں روشنی کا چراغ ہو وہاں اندھیرا رہ سکتا ہے، جہاں اتنے دین والے ہوں وہاں اندھیرا ہونا چاہیے، جہاں اتنی مسجدیں ہوں وہاں لوگ اتنے اندھیروں میں ہوں، اندھیر پڑا ہو، اتنی لڑائیاں، اتنے جھگڑے، اتنی نسلوں کی خرابی ہوگی۔ جہاں ہدایت کا سورس آئے گا وہاں سے اندھیرے ضرور دور ہوں گے۔ ایک کرائیٹیرین رکھ لیں، یہ کتاب آپ کی زندگیوں میں پچھلے چند مہینے سے آئی، روشنی ہوئی، یہی کتاب آپ کئی دفعہ، دو دو سو دفعہ، کتنی جگہ پڑھ چکے، کتنے کتنے سفاروں میں آپ کی زندگیوں میں روشنی آتی تھی۔ اور ہی ڈپریشن لے کے بعض دفعہ انسان ایسی جگہوں سے آتا ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی ان صفات کی روشنی میں عمل کرنا سکھائے۔ تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیتوں کی روشنی میں اس کو مزید سمجھیں گے۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔